سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مجدد زمانہ شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبین ساقی، نہیں اٹھتی ہے تیرے سنگ در سے اب جبین ساقی، جبھی مانی پیشانی، کسی کی یاد میں مطر جاگے حنی ساقی، کسی کی یاد میں مطر جاگے حنی ساقی، غریبا چاک ہے کشموں سے تر راستی ساقی، غریبا چاک ہے کشموں سے تر راستی ساقی، توجہ تیری مجھ پر کام شاید
آپ
اول مانے فضول، ناصف مانے نصیحت کرنے والا، تعلیم جہاں داری کے مانے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دین کر لو کچھ دنیا بھی نکالو، گناہوں میں بھی کچھ ملوث ہو جاؤ، مخلوق کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر، تعلقات کی خاطر دنیا کو بھی نبھانا چاہیے، وہ چاہے گناہ بھی کرتے رہے ہر قسم کی تقریبات میں ان کا ساتھ دینا، یہ نصیحت کرتے ہیں دنیا والے کہ کچھ دین کر لو کچھ دنیا بھی کرو، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے بالکل کٹ جاؤ گے اس طرح. تو ہمارے حضرت نے تو اس کا سیدھا سادہ جواب فرمایا تھا کہ یہ دیکھ لیا کرو کہ کس سے کٹ رہے ہو اور کس سے جوڑ رہے ہو، مخلوق سے کٹ رہے ہو تو خالق سے جوڑ رہے ہو. عبد کرتا ہے نا میرے مجھ کو تعلیم جہاں داری، عبد کرتا ہے نا میرے مجھ کو تعلیم جہاں داری، مجھے جب ہوش اپنا ہی آغازی نہیں ساقی، مجھے جب ہوش اپنا ہی آغازی نہیں ساقی، کسی کی یاد میں ہے منقلب جانے حدی ساقی، چاک ہے کہاں ذکر جامو سا مینا، کہاں ذکر جامو عاشقان خدا جو میرے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے گئے اصلاحی خطوط اور ان کے جوابات کا مجموعہ ہے، اس کو چھاپ دیا گیا ہے بغیر نام کے، اس میں سے پڑھ کر سناتا ہوں. حال میں لکھا ہے کہ آج کل دل کا حال یوں ہے کہ بالکل خالی خالی محسوس ہوتا ہے. معمول کے مطابق خانقاہ میں حاضری کی توفیق تو الحمدللہ ہے، مگر دل ہر طرح کی کیفیت سے بالکل خالی ہے. جواب فرمایا میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے، دل کا خالی یا بھرا ہوا محسوس ہونا کون سے مقاصد میں سے ہے؟ جب فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ ادا ہو رہے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی حد المقدور توفیق ہے، اور کوتاہی پر توبہ و استغفار اور ندامت ہے، تو دل بھرا ہوا ہے خواہ خالی محسوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، پورا رائے سلوکی یہی ہے۔ فرمایا کہ جب فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ ادا ہو رہے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی حد المقدور توفیق ہے اور کوتاہی پر توبہ و استغفار اور ندامت ہے، تو دل بھرا ہوا ہے خواہ خالی محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ کلیہ یاد رہے کہ کیفیات مقصود نہیں اعمال مقصود ہیں، تو کیفیات نہ ہونے سے غم نہ ہوگا۔ جو لوگ کیفیات کو اہمیت دیتے ہیں انہی کو غم ہوتا ہے، اور شیطان کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ مومن غمگین ہو جائے، اور یہ مومن یہ دیکھے کہ میرے اعمال کا کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا، کیونکہ وہ فائدہ کیفیات کو فائدہ سمجھتا ہے۔ کیفیات سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اعمال سے ترقی ہوتی ہے، اعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔ مگر یہ بات شیطان جس میں ڈال دیتا ہے کہ کیفیت تو ہے نہیں، تو لہٰذا تمہاری عبادات بیکار ہیں، اس طرح سے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور عبادات چھوڑ دیتا ہے۔ حال میں لکھا ہے کہ یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں تو اپنے شیخ کی بالکل قدر نہیں کرتا، گویا عمل تو نہ پہلے اچھے کرتا تھا نہ اب کرتا ہوں، لیکن یوں لگتا ہے کہ پہلے کی بنسبت اب اخلاص سے بھی بالکل عاری ہو چکا ہوں۔ جواب فرمایا کہ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، شیخ کا صحبت یافتہ اخلاص کی دولت سے محروم نہیں ہوتا۔ شیخ کا صحبت یافتہ اخلاص کی دولت سے محروم ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اخلاص تو ملتا ہی خانقاہوں سے، اعمال تو کوئی انسان اجاگر کر کے اور اپنی طبیعت کو اس پر جبر کر کے مضبوط آدمی ہوتا ہے، وہ اعمال میں لگا رہتا ہے، لیکن شریف خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں ریاکاری کسی طرح سے خفیہ طریقے سے داخل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں امت میں شرک خفی سے ڈرتا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو کون سے صحابی تھے، غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ رونے لگے، ڈر گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سے نجات کا کس کیا طریقہ ہوگا، اور فرمایا تھا کہ یہ شرک خفی جو ہے یعنی ریا دکھلاوا، یہ اس طرح داخل ہوتا ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی، اس طرح سے دل میں داخل ہو جاتا ہے ریا دکھلاوا، شرک خفی جسے کہتے ہیں۔ یہ یعنی مخلوق کا خوف یا مخلوق کو دکھلانے کے لیے عبادت کرنا یا خیر خیرات کرنا، تو یہ اس طرح سے چپکے سے دل میں داخل ہوتا ہے جس کا احساس نہیں ہوتا، اور اس کی تفہیم یہ مثال سے فرمائی کہ جیسے اندھیری رات ہوتی تو ویسے ہی کچھ نظر نہیں آتا، پھر اس پہ کالے پتھر پہ تو اور بھی کچھ نظر نہیں آتا، اور پھر چیونٹی بھی کالے رنگ کی ہو تو دیکھنا محال ہے۔ اس طرح سے شرک خفی داخل ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا گیا رسول اللہ سے نجات کا کیا طریقہ ہے، تو یہ دعا دکھلائی، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ دعا بھی پڑھتا رہے امام اللہ سے صبح شام میں، جو ہمارے حضرت کی تعریف کردہ ہے کتاب، اس میں دعا لکھی ہوئی ہے، اس کا بھی معمول رکھے اور صحبتوں کا اہتمام رکھے۔ حال میں لکھا ہے کہ گویا اب خانقاہ آنا دنیاوی مقاصد کے دوستوں سے تعلق ہموار کرنا ہے، کہ بہت سے حضرت والا کے احباب مجھے پہچانتے ہیں، اصلاح فرما دیجیے۔ جواب، کیا دل میں یہ نیت کر کے آتے ہو کہ میں دوستوں سے دنیاوی تعلقات بڑھاؤں گا یا ان سے دنیاوی نفع حاصل کروں گا؟ اگر یہ مقصد نہیں تو اللہ والے دوستوں سے ملاقات میں مضائقہ نہیں بلکہ نعمت ہے۔ نیک دوستوں سے ملاقات ویسے ہی نعمت ہے، اور دوسرے یہ کہ شیخ کی خانقاہ میں جائیں گے، اکثر یہ بھی وسوسہ ہی ہوتا ہے، شک ہو جاتا ہے، شک ڈال دیتا ہے شیطان، تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے، جیسے انہوں نے اوپر سوال کیا، اسی کا یہ جز ہے کہ ان کو یہ شک ہو رہا ہے کہ میں دنیا کے لیے، جس کو شک اور خوف ہوتا ہے تو یقیناً پھر وہ اس برائی سے پاک اللہ تعالیٰ اس کو رکھتے ہیں، جس جو مبتلا ہوتا ہے اس کو خوف نہیں ہوتا۔ حال میں لکھا ہے کہ نمازوں میں بہت مساوض تنگ کرتے ہیں، پہلے اور نوعیت کے تھے مگر اب یوں ہوتا ہے کہ نماز شروع کی نہیں اور ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے، بہت مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں، آخر میں یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نماز ہوئی بھی یا نہیں، خصوصاً جب تجوید کا اہتمام کرتا ہوں۔ جواب فرمایا کہ جب ہنسی آنے لگے تو یہ سوچو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، شیر دیکھ رہا ہو تو کیا ہنسی آئے گی، یہ سوچو کہ خالق شیر سامنے ہے۔ حال میں لکھا ہے کہ پچھلے خط میں آپ نے ریاکاری کی اصلاح فرمائی تھی، الحمدللہ بہت نفع ہوا، لیکن اب بھی ایک آدھ بار ایسا ہوا کہ میں نے غیر اختیاری طور پر کوئی ایسی بات کہی جس سے اپنا عمل ظاہر ہوتا ہو، پھر کوشش کی کہ کسی طرح بات کا رخ تبدیل ہو جائے۔ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ اپنی عبادات کو انسان دکھلاوے کی نیت سے ضائع کر دیتا ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے نوکر سے، کسی مہمان کے سامنے اپنے نوکر سے کہا کہ وہ جو دوسرے حصے میں سرائی لایا ہوں اس میں مہمان کے لیے زمزم لاؤ، پھر فرمایا کہ اس شخص نے اپنے دونوں حج کا ثواب ضائع کر دیا، کہ ظاہر کر دیا کہ میں نے دو حج کیے ہوئے۔ جواب، غیر اختیاری طور پر ریا نہیں ہوتی، ریا اختیار سے ہوتی، یعنی جب نیت جب تک نہ ہو دکھلانے کی اس وقت تک وہ ریا نہیں ہوتی، وسوسہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ غیر اختیاری طور پر ریا نہیں ہوتی، ریا اختیار سے ہوتی ہے، جس کو غیر اختیاری سمجھ رہے ہو وہ اختیاری ہے۔ بات کرو، تبدیل کرنا کافی نہیں ہے، جو ریا کا علاج بتایا گیا ہے وہ کریں، اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے نیک کاموں میں جو میرے نفس کی شرارت سے ریا وغیرہ شامل ہو گئی ہو اس کو معاف فرما دیں۔ حال میں لکھا ہے کہ گھر میں مکمل شرعی پردہ 100% نہیں ہو پاتا، دل شدید کھوتا ہے، ایسے موقع پر غصہ بھی خوب آتا ہے، پھر اس وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتا ہے، آپ سے کہنے کا ارادہ ہوتا ہے لیکن کوتاہی کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ گھر والی اور بندے کا تو پردے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن والد صاحب مکمل احتیاط نہیں فرماتے، وہ اپنے طور پر ہی اچھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ خود شرعی پردہ نہیں کرتے لہذا ان کی کوشش نامکمل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے احتمال ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرد گھر والی کو بھی کبھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ بات میری غیرت کو جوش دیتی ہے مگر میں ان کو سمجھانے سے قاصر ہوں۔ اس کی مثال گھر میں مالی کی آمد و رفت ہے، ایک بار جب میں گھر پہ تھا تو دیکھا کہ مالی آ گیا تھا اور پانی دے رہا تھا، مگر والد صاحب نے فوراً اطلاع نہیں دی، اور جب اطلاع دی اس وقت تک بے پردگی شاید ہو بھی چکی تھی۔ جواب فرمایا کہ سمجھانے سے کیوں قاصر ہو، جب والد صاحب کسی نامحرم کو گھر میں بلائیں تو ان سے کہہ دو کہ پہلے گھر میں اطلاع کریں بعد میں بلائیں، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، اور یہ کون سا ادب ہے کہ دین کی بات بھی نہ کر سکو۔ بولنے کے موقع پر سکوت یعنی خاموش رہنا، بولنے کے موقع پر خاموش رہنا اور خاموشی کے موقع پر بولنا جرم ہے۔ حال میں لکھا کہ گھر میں چھوٹے بچے ہیں، اکثر کھانے کے ذرات پاؤں میں آتے ہیں، ہر وقت ان کو اٹھانے میں سستی ہوتی ہے۔ جواب فرمایا کہ جب وہ کھا چکے ہوں فوراً صاف کر دو، یا اپنی گھر والی سے صاف کروا دو، جس میں سستی نہ کرو۔ جو بچے سمجھدار ہیں ان سے کہو کہ گرے ہوئے ذرات اٹھا کر ایک طرف کر دیں، اور ان کو سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رزق کھانے کو دیا ہے، اگر ادھر ادھر گراؤ گے تو اللہ میاں نہیں دیں گے۔ چھوٹے بچوں کو اگر کپڑا بچھا کر سکھا دیا جائے کہ جب کھانا کھائیں تو بڑا سا کپڑا بچھا دیں، چھوٹا کپڑا نہیں بڑا سا کپڑا بچھائیں، اور درمیان میں اس کے پلاسٹک کا دسترخوان یا کوئی ایسی ٹرے وغیرہ رکھ دیں، جیسے بچے چپس کھاتے ہیں، سموسہ کھاتے ہیں، کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں، تو بھی اسی طرح کریں کہ بڑا سا کپڑا بچھائیں، چھوٹا کپڑا نہ بچھائیں، اور درمیان میں ان کو بیٹھا دیں اور نرمی سے تربیت کریں، محبت سے، اور اگر وہ ادھر ادھر بھاگیں گی تو ان کو ڈانٹیں نہیں، آہستہ آہستہ اصلاح ہوتی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے، ڈانٹیں نہیں، اور جو بورے ادھر ادھر گر جائیں ان سے تو ان کو سمجھائیں، جو حضرت نے سکھلایا ہے کہ ان کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ان کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رزق کھانے کو دیا ہے، اگر ادھر ادھر گراؤ گے تو اللہ یہ نہیں دیں گے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ رزق اگر بے ادبی کی وجہ سے رزق اٹھ جاتا ہے، ناشکری کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے، تو جب رزق اٹھتا ہے تو سات خوشیوں تک رزق واپس نہیں آتا، اس قدر اللہ ناراض ہوتے ہیں رزق کی بے ادبی کرنے کی۔ حال میں لکھا ہے کہ جو ہر مہینے ایک خط لکھتا ہوں، اگر اس کی اگر کیا اگر کسی وجہ سے خط کا جواب آنے میں کچھ دن زیادہ لگ جائیں تو اس صورت میں بھی میں کیا نیا خط لکھنا چاہیے، اس صورت میں بھی کیا نیا خط لکھنا چاہیے، یا جواب آنے کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر لکھنا چاہیے؟ اصلاح فرما دیجیے. جواب فرمایا کہ ایک مہینہ کوئی شرط نہیں ہے، اگر 15 دن میں جواب نہ آئے تو دوسرا خط لکھ سکتے ہو، یا اگر کوئی ضروری بات پوچھنی ہو تو بھی لکھ سکتے ہو. ایک مہینہ پورا کرنا ضروری تھی. اچھا ایک بات جو ہے وہ کسی نے ہمیں خط لکھا ہے کہ یہ جو خطوط سنائے جاتے ہیں، کسی کو پریشانی ہوئی سوچ آ گئی کہ یہ مجھے بھی جو لوگ احباب خطوط لکھتے ہیں ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید ان کے خطوط کو بھی فوٹو اسٹیٹ کر کے رکھ لیں اور اس کو چھپوائیں. تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ میں اس کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت کے 3 جلدیں ہیں تربیت عاشقان خدا کی، اس میں سبھی کچھ موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو چھپواؤں گا؟ پھر انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کی اجازت سے شائع ہوئے ہیں نہیں، تو یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بے اجازت اتنے بڑے اللہ والے بے اجازت ایسا کام کرے یا شریعت کے خلاف ایسا کام کرے؟ یہ خطوط انہی لوگوں کے ہیں جب یہ کتاب چھپنے کا انڈیا ظاہر کیا لوگوں نے کہ اس کو چھپنا چاہیے، خطوط کو، جوابات کو، اس وقت اعلان کر دیا گیا تھا کہ جن لوگوں نے اپنے خطوط حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے ہیں وہ اگر چاہیں تو ہمیں دے دیں، ہم اس کو بغیر نام کے چھاپ دیں گے. تو ان لوگوں نے اپنے نام کو مٹا دیا اس کے نیچے سے اور وہ خط حضرت کو دے دیے، تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کو دیکھو ہم سنا رہے ہیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ فائدہ ان لوگوں کو سکتا جا رہا ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھ کے سنایا جائے گا، جب جو بھی آدمی ان سے مدد لے کے جواب دے لکھے گا تو وہ سارا سکتا جاری ہے، اس کو بھی جائے گا، ہمارے حضرت کو بھی جائے گا، سنانے والے کو بھی جائے گا، سننے والے کو بھی جائے گا، اور جس کا خط ہے اس کو بھی صدقہ جاریہ ملتا رہے گا جب تک اس سے کام لیا جاتا رہے گا. جس صورت میں بھی کام لیا جاتا رہے گا اس کو صدقہ جاریہ ہوگا. تو اس میں جو نام تو بتایا ہی نہیں جاتا، اور بعض اوقات حالات کو مختلف بھی کر دیا جاتا ہے. تو اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ بھائی کہیں ہم کو لوگ پہچان نہ لیں، تو جو پہچاننے کی کوشش کرے گا وہ تو کوشش ہی کیوں کرے، یہ تجسس بالکل غلط ہے. تجسس ہی نہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کے حالات ہیں، ہمیں تو کام سے مطلب ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں اور بہت سے لوگوں کے ایک جیسے حالات بھی ہوتے ہیں. جیسے ایک خط گزرا ہے اس میں کہ والدین بریلی مکتب فکر کے ہیں، اس سے متعلق سوال کیا گیا ہے. اور بھی بعض حالات شرعی پردے سے متعلق، ہر گھر میں یہی مسئلے ہوتے ہیں، شرعی پردے کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ تو ہم اس تحقیق میں پڑھے کیونکہ یہ فلاں ہوگا، یہ فلاں ہوگا، تو اسی لیے چھاپ بھی دیے گئے ہیں. اور بعض خطوط ان میں ایسے بھی ہوں گے، ہیں بلکہ، کہ جو حضرت کے خاص احباب تھے اور ان کو اپنے شیخ پر اور شیخ کو ان کے اوپر 100% بلکہ اس سے بھی بڑا اعتماد تھا. تو اس اعتماد کی صورت یہی ہوتی ہے کہ شیخ اگر کسی کو بھری مجلس میں اس کا عیب ظاہر کر دے، شیخ کو جائز ہے اس کے علاج کے لیے. اتنی بڑی جب بات ہے تو پھر شیخ پہ اگر اعتماد ہی نہ ہو، کہ اگر شیخ چاہے تو اس کو بتا بھی سکتا ہے جب ضرورت محسوس ہو. یہ نہیں کہ ہر ایک کو کھڑا کر کے اس کو ذلیل کرے گا، ایسا تو کرنا منع ہے. لیکن کسی عیب کا اگر علاج نہ ہو رہا ہو اور وہ علاج کا خواہاں بھی ہو مرید، تو شیخ یہ بھی کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں، ہوتا نہیں ہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اجازت ہے اس بات کی. لیکن اس میں تو ایسے خطوط ہیں، ہزاروں خطوں کا مجموعہ ہے، یہ کسی کے بھی حالات کسی سے میچ ہو سکتے ہیں. تو اگر ہو بھی جائے تو اس میں دیکھو نا، ہمارے حضرت نے تو یہ سکھایا کہ کسی کا عیب دیکھ کر اس کو حقیر سمجھنا، یا ویسے کسی کو حقیر سمجھنا حرام ہے. اور یہی سمجھو کہ دوسرے میں جو عیب نظر آ رہا ہے وہ تیرا اپنا ہی عیب ہے، کیونکہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے حدیث پاک میں. تو اگر دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ برا ہے تو وہ سمجھو کہ نہیں برا ہوں، آئینے میں جو چیز ہوتی ہے صاف نظر آتی، تو سامنے والے میں جو عیب ہے وہ میرا ہی عیب ہے، اس میں نظر آ رہا ہے. آئینے کے کام ہے کہ جو چیز اس کے سامنے ہو وہ اسی کو دکھاتا ہے. تو اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی پریشان ہونا چاہیے کہیں، نہ اس کے ڈر سے خط لکھنا چھوڑ دینا چاہیے، نہ نہ اس کی طرف سے عیب بتا دینا چھوڑ دیں. ہم نے تو پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ یہ اس لیے سنائے جا رہے ہیں کتب تاکہ لکھنے کی ترغیب ہو, سلیقہ ہو, اور پتہ چلے کہ کیا کیا بیماریاں ہیں, اور یہ بھی معلوم ہو کہ دوسرے ہزاروں لوگ خطوط لکھ رہے ہیں اپنی اصلاح کرا رہے ہیں, تو اس سے فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بھی کرائیں, اس کی اصلاح ترغیب ہو جاتی ہے. اس لیے سنائے جا رہے ہیں, علاج کے لیے نہیں سنائے جا رہے کہ یہ ہم نے جو سنایا بس اس کا جو سن لیا ہم نے اپنا علاج بھی وہی مقرر کر لیا. ایسا کبھی جسمانی ڈاکٹر کے لیے بھی ایسا نہیں کرتے, ہمیشہ اس سے اپنا نسخہ الگ لکھواتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو خطوط سنائے جاتے ہیں, ان کے جوابات دیے جاتے ہیں, صرف ترغیباً سنائے جاتے ہیں, اور اس کا علاج کرنے کے لیے نہیں کہ آپ اپنا علاج اسی سے کر لیں, بلکہ اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ اپنا خط خود لکھ کے اپنا علاج خود الگ معلوم کریں. تو یہ سب بات ہے, لہذا اس پریشانی میں پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ اس کی تحقیق کی ضرورت ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ میں نے آپ بتا دیا کہ میرا کوئی ایسا نہ ارادہ ہے, نہ ہی کوئی اس کی ضرورت ہے. جو خطوط میرے پاس آتے ہیں میں نے ابھی تک کسی کا فوٹو اسٹیٹ نہیں رکھا, نہ کوئی کاپی رکھی ہے, کیونکہ اس کی مجھے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. میں تو خود طالب علم ہوں, میں کیا فوٹو اسٹیٹ کراؤں گا. میں خود طالب علم ہوں اور میں انہیں اپنے حضرت کی تعلیمات سے ہی مدد لے کر جواب لکھتا ہوں. اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس میں آپ حضرت کی برکت سے فائدہ رکھ دیجیے اور نفع دے دیجیے طالب کو اور مجھے بھی, اور صحیح بات مجھے الہام فرما دیجیے. دعا کر کے بیٹھتا ہوں جب خط کا جواب لکھتا ہوں. تو بس اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اہمیت نہ دیں, پریشان نہ ہوں اور کھل کر کے خط لکھیں, جو بھی بات لکھنی ہے لکھ دیا کریں. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہدیہ دینا چاہتے ہیں, اس سلسلے میں بھی مجھے عرض کرنا تھا کہ بھئی ہدیہ اول کوئی فرض چیز نہیں ہے, اور نہ ہی ہدیہ ایسی چیز ہے کہ کوئی مرید نہ دے گا, یا کوئی آدمی ہدیہ نہ دے گا تو ہم اس سے محبت نہیں کریں گے, اس سے تعلق نہیں کریں گے, یا اس سے ناراض ہوں گے, یا دل میں کوئی بات رکھیں گے. تو اگر ایسا شیخ بنانے کے قابل ہی نہیں ہے. اصل تو یہاں کام یہی ہے کہ اللہ کے لیے جو لوگ تعلق کریں ان کی خدمت ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے, یہی ہے, اتنا ہی ہے. البتہ ہدیہ دینا اس راستے میں اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے, کیونکہ حدیث پاک میں ہے. ایک تو یہ حدیث ہے کہ ہدیہ لینا اور ہدیہ دینا سنت ہے, تو اللہ والے کی نقل ہم بھی کر لیتے ہیں, اور ہدیہ اللہ والے لیتے اسی لیے ہیں, ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ سنت ہے, سنت سمجھ کے لیتے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی محبت ملتی ہے. اور وجہ یہی ہے کہ یہ بھی سنت سمجھ کے لیتے ہیں, تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے درجے میں اللہ کی محبت مل جاتی ہے. تو اپنے پیر پر خرچ کرنا, ہدیہ دینا, یہ بھی سنت ہے. تو اس لیے اسی نیت سے جس کو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ لے لیتا ہے, یا لیا کرے, اسی نیت سے لیا کرے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, اللہ کی طرف سے آتی ہے چیز. اب دوسری بات ایک یہ ہے کہ ہدیہ جو ہے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ ہدیہ صرف اور صرف محبت میں دیا جائے, اور اس کی کوئی غرض نہ ہو, دعا کرانا بھی غرض نہ ہو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہدیہ دینے کے بعد دعا کی درخواست کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے یہ ہدیہ نہیں دیا بلکہ رشوت دی ہے, اپنا کام نکالنے کے لیے قرض دیا. ہدیہ دے دیں گے تو خوش ہو جائیں گے, تو ان سے دعا کرائیں گے دعا مل جائے گی. دعا کی نہ نیت کرے اور نہ ہی اس سے کہے اس کو, بعد میں پلٹ کے آ جائے پھر اگر دعا کرانی ہو بعد میں پلٹ کے, یا پھر ہدیے کو مؤخر کر دے, پہلے دعا کرا لے بعد میں ہدیہ دے دے. اب یہ سب باتیں مجھے بیان کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ بہت سی بے اصولیاں سامنے آ رہی ہیں, تو اب کیا کروں نہ بتاؤں تو. مگر میری ان باتوں کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ہدیہ مانگ رہا ہوں, میں تو اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں. تو ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہدیے کے ساتھ ایک تو دعا یا کوئی بھی کام نہ کہے کہ ہمارا فلاں کام, اور فرمایا کہ اگر وہ اجر و ثواب کے لیے دے گا کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا, شیخ کو ہدیہ دوں گا, تو فرمایا کہ یہ اس طرح ہے کہ شیخ کو صدقہ یا خیرات کر دیا. صدقہ خیرات کر دینا, ظاہر ہے صدقہ خیرات کا ثواب ملتا ہے, تو وہ پھر صدقہ ہو گیا, خیرات ہو گئی, ہدیہ نہ ہوا. ہدیہ تو صرف جب ہوتا ہے جب اللہ کی محبت میں دیا جائے, بس اور کوئی اس کی غرض نہ ہو، اور عورتیں اس کو عقیدت لکھیں، محبت کا لفظ استعمال نہ کریں شیخ کے لیے، تاکہ شیخ نامحرم ہے، تو جس چیز کی صورت بری ہوتی ہے اس کی، جس کی حقیقت بری ہوتی ہے اس کی صورت بھی بری ہوتی ہے، تو اس لیے ایسی چیزوں میں احتیاط بھی ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ خواتین اپنے شیخ کو اگر کوئی بھی بات کہیں تو اس میں محبت کا لفظ استعمال نہ کریں، اور بعض لوگ لکھ دیتے ہیں کہ آپ کروڑوں جوانیاں عطا فرمائیں، ایسے الفاظ سے خواتین کو پرہیز کرنا چاہیے، صاف صاف ہی بات کہنا چاہیے، میں کیا کروں گی، بات تو ٹھیک کرنی پڑے گی نا، تو ایسے الفاظ سے احتیاط کریں، یاد رکھیں کہ جوش جذبات اور کیفیات کو پیچھے رکھیں، عمل کو آگے رکھیں، جو آدمی مستقل اپنے اصلاح احوال کی فکر کرتا رہتا ہے اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے، آداب اور القاب بھی ضروری ہیں اپنے مرتبین کے لیے، اچھے الفاظ استعمال کرنا اور ادب کے الفاظ استعمال کرنا، لیکن وہ بھی اچھا ہے، کیونکہ شیخ سے پیر سے جتنا حسن ظن ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی ترقی ہوگی اللہ کے راستے، تو القاب بھی ٹھیک ہے، لیکن القاب کے اندر بھی احتیاط ضروری ہے کہ ایسے بڑے بڑے القاب جو علماء کے لیے ہوتے ہیں، جیسے مولانا کا لفظ ہے، مولانا صرف علماء کے لیے ایک ناجائز ہے، تو ایسے الفاظ نہ لکھیں، تو مناسب الفاظ لکھیں، کتابوں میں مل جائیں گے، اس میں سے سمجھ کے اپنے پیر کے لیے لکھ دینے میں اچھا ہی ہے، فائدہ ہے، تو یہ بات ہو گئی، اور خط میں جو ہے وہ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ پیراگراف الگ الگ کر دیتے ہیں، اب ہمارے حضرت کا طریقہ، تمام بزرگوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں جو بات اصلاح طلب ہوتی ہے وہیں اس کی فوراً اصلاح کر دیتے ہیں، آگے بعد میں پڑھا جاتا ہے، تو اگر کوئی ایسی بات ہو جو متصل بات ہو واقعہ پورا سمجھانے کے لیے، تو اس کو ایک ایک پیراگراف میں لکھنا چاہیے تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ شروع میں کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو اصلاح طلب معلوم ہوتی ہے لیکن نیچے وہ دوسرے پیراگراف میں اس کی وضاحت لکھی ہوتی ہے، تو پہلے تو وہ جواب دے دیا جائے گا، پھر دوسرے پیراگراف پڑے گا، پھر اس جواب کو کاٹنا پڑے گا، اس لیے جو ایک مضمون ہو اس کو ایک پیراگراف میں لکھا جائے اور دایاں آدھے حصے میں لکھا جائے، اس کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ صفحے کو برابر موڑ لیں لمبان میں، موڑنے کے بعد اس کا جو درمیان میں نشان آ جائے گا بس اس نشان کے دائیں طرف لکھیں، بائیں طرف گھسنے کی جسارت نہ کریں، ان کو اٹھاتے رہو بھائی، ذرا ان کو جھوٹ مت بولا کرو، یہ جھوٹ ہے، سوتے ہو کہ کہتے ہو کہ میں سونے رہا، سر سونے والے آدمی کو پتہ کب چلتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہے انہوں نے نیند نے کہہ دی، اگر آپ سو رہے تھے، بہرحال جھوٹ نہیں ہے، اللہ معاف کرے، نیند میں آدمی کو احساس نہیں ہوتا، تو یہ سب باتیں ہیں، اور کیا بات ہے کہ خط کو مختصر لکھنا چاہیے، ایک صفحہ یا دو، ڈیڑھ صفحہ، دو صفحہ، اور ایک خط کے اندر ایک سے زائد اگر کوئی بات لکھنی ہو، تین بیماریاں، تین امراض کی اجازت ہے، کیونکہ جذباتی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دس صفحے کا خط لکھتے ہیں اندر یہ بھی بیماری، یہ بھی بیماری، یہ بھی بیماری، بعض لوگ ایک پیراگراف میں کئی بیماریاں لکھ دیتے ہیں، اور ان جواب کی جگہ ہی نہیں چھوڑتے، چھوڑ جگہ چھوڑ چھوڑ کے ایک ایک بیماری الگ الگ لکھنی چاہیے، تاکہ اس کا جواب دینا اگر طویل ہو تو جواب ہی آسانی سے آ جائے، بہرحال میں تو حدیث سے متعلق بتانا چاہ رہا تھا، یہ سب چیزیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے آداب المعاشرت حضرت کی تالیف کردہ کتاب ہے، اس میں ساری یہ آداب لکھے ہوئے ہیں کہ ہدیہ اگر دے، کسی کو بھی دے، شیخ کو دے، رشتے داروں کو دے، تو اس میں محبت کی نیت ہو، اس کی اللہ کی محبت میں ہم دے رہے ہیں، اور لینے والا جو ہدیہ دے وہ یہ سنت سمجھ کے لے، یہ سنت ہے، ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے اور اللہ والی محبت ہی تو کام کی ہے، وہی پہنچاتی ہے اللہ کو، تو اور یہ قل ان کنتم تحبون اللہ کے زمرے میں بھی آ گیا ہدیہ لینا دینا، کہ اللہ کی محبت بڑھے گی اس سے، تو پیر کو ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے اللہ کی، لیکن نیت صرف اور صرف، اور یہ بھی ہے کہ ہدیہ اتنا زیادہ نہ دے کہ ہدیہ لینے والے کو گرانی ہو، یہ نہیں ہوتا کہ یہ نہ سوچے کہ ہم اتنا کم دے رہے ہیں ہدیہ تو ہمارے پیر کہیں گے کہ اتنا کم حقیق تھا ہدیہ دیا، ایسا نہیں ہوتا، اللہ والے پتھر کے ڈھیلوں کی بھی قدر کرتے ہیں، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر حضرت مولانا شاہد الغنی صاحب کلپوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ہمارے حضرت کے پاس تو استنجے کے ڈھیلے بھی ہدیہ کیے ہیں ایک زمانے میں. استنجے کے ڈھیلے کی کیا قیمت ہوتی ہے, لیکن اصل اللہ کی محبت اور اخلاص یہ ہوتا ہے, یہی اثر کرتا ہے. اصل جو اخلاص سے لاتا ہے اس کے اثر دل پہ, پیر کے دل پہ لازمی پڑتا ہے, اور جو دکھلاوے کی نیت سے لاتا ہے وہ بھائی اس کو اس کی وہ چیز مل جاتی ہے جس نیت سے بندہ لاتا ہے. تو اور ایک زمانے میں کبھی اتوار کر کے دے دیا کرتے تھے حضرت علی اپنے پیر کو, تو کیوں جنگل میں رہنا تھا تو وہیں جنگل میں تو مسواک ہو رہا تھا, تو اتنی یعنی اپنی مال بھی خرچ نہیں ہوا لیکن محنت کر کے تھوڑا لا کے نہیں تھا آس پاس. تو جن لوگوں کے پاس ہے وہ یہ کام نہ کریں کہ پتھر کے ڈھیلے لا کے دے دیں. آج کل تو ویسے فلش سسٹم ہے تو یہاں پتھر کے ڈھیلے ویسے بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے, وہ استعمال میں بھی نہیں آئیں گے. اچھا استعمال سے ایک اور حدیث کا ادب یاد آ گیا, محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا تو جس کو بھی ہدیہ دے رہا ہے, یہاں شیخ اور مرید کی بات نہیں ہو رہی, ہدیہ دینے کی بات ہو رہی ہے, جس کو بھی ہدیہ دینا ہے تو اس کو, یا اگر کوئی چیز دینی ہے تو پھر تو اس کی طبیعت کو طبیعت شناسی ہونا ضروری ہے کہ اس کو یہ چیز پسند بھی ہے یا نہیں. اب بہت سے لوگ ایسی چیزیں کسی کو دے دیتے ہیں جو ان کے استعمال میں نہیں ہوتی, پھر وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں. تو آپ نے تو دیا اس شخص کو کہ یہ استعمال کرے, لیکن وہ اس نے کسی اور کو دے دی, تو ہدیے کا مقصد پورا نہیں ہوا. تو یا تو طبیعت شناسی ہو کہ ہم جس کو ہدیہ دے رہے ہیں اس کو کیا چیز پسند ہے, یقیناً اس کو پسند آئے گی. اور یہ بھی یہاں تک ہے رعایت اس کے اندر کہ جو چیز دینا چاہ رہا ہے اس کو پہلے مودا سے پوچھ لے, یعنی جس کو ہدیہ دے رہا ہے مودا کہتے ہیں اس کو, تو مودا ہی لے تو اس سے پوچھ لے کہ ہم یہ چیز آپ کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں, پسند ہے آپ کو تو ہمیں ہدیہ دیں گے. وہ بتا دے گا کہ نہیں یہ چیز ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتی, اب پھر وہ دوسری چیز پوچھ لے. لیکن اس کا سب سے آسان اور اچھا حل یہ ہے کہ جس کو ہدیہ دینا ہے اس کو نقد ہدیہ دیں. نقد سے بہترین ہدیہ کوئی نہیں ہے, تاکہ وہ اب جو نقد ہوگا وہ لازماً اپنے استعمال میں اس سے کوئی بھی چیز لے کر خرید لے گا. تو ہدیہ ہدیہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز دے, لیکن اس سے بچنے کا یہ اچھا طریقہ ہے کہ نقد ہدیہ. لیکن اگر طبیعت شناسی ہے, معلوم ہے کہ یہ چیز کو یہ چیز پسند آتی ہے تو وہ چیز بھی دے دے. تو یہ چیزیں ہیں جو بات ذہن میں آئی تھی وہ بتلا دی. اور ہاں ایک بات اور ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہدیہ پابندی سے نہ دے. جب جوش محبت ہو, وہ دل میں بشاشت ہو, انشراح صدر ہو اور جوش محبت ہو, پھر ہدیہ دینا چاہیے. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے, یہ بات رہ گئی تھی کہ لینے والے کو بھی گرانی نہ ہو, اتنا زیادہ نہ ہو, اور دینے والے کو بھی دل سے جبر کر کے نہ دے کہ کہیں ہم تھوڑا دیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی یا حقیق سمجھے گا, بلکہ جتنی بشاشت سے ہدیہ دینا چاہے اتنا ہی دے, ایک روپیہ بھی نہ بڑھائے, چار آنا بھی نہ بڑھائے. ہمارے حضرت نے ہی سنایا تھا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے, اللہ والے تھے وہ, تو انہوں نے آ کر جو ہے وہ ان کو سوکھی لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے ان کو ہدیہ دی. تو انہوں نے اپنے ان کو کشف ہو گیا, ان کے اخلاص کا معلوم ہو گیا, ظاہر ہے سوکھی لکڑیاں تو بظاہر تو کوئی کام کی بھی نہیں ہوتی, قیمتی بھی نہیں ہوتی, لیکن یقیناً اخلاص تھا جبھی تو وہ چیز لے آئے. تو ان کا اخلاص ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنے خادم سے کہا, فرمایا کہ یہ لکڑیاں احتیاط سے رکھ لو, جب میرا انتقال ہو تو میرے جنازے کے لیے جو غسل کے لیے پانی گرم ہوگا وہ لکڑیوں کو جلا کے پانی گرم کرنا, اس سے مجھے غسل دینا. اسی طرح ہدیے میں تکلفات بھی نہ ہونے چاہیے. ایک بزرگ اللہ والے تھے, بہت سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں, کرتے تو وہ کھیتی تھے, کھیتی کرتے تھے اور اس کھیتی کے تین حصے کرتے تھے, کہ ایک حصہ وہ اپنے استعمال میں لیتے تھے بیوی بچوں کے خرچ میں, اور ایک حصہ جو ہے وہ خیرات کر دیتے تھے, اور ایک حصہ واپس اس کا بیج وغیرہ لے کے پھر دوبارہ بو دیتے تھے. یہ ان کی کل کائنات تھی. تو انہوں نے ایک دفعہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو چار آنا اس زمانے کا یا شاید اس سے بھی کم وہ ہدیہ کیا, کہا کہ میرا دعوت کرنے کو دل چاہ رہا ہے تم لوگوں کی, آپ لوگوں کی, تو یہ میں دعوت کرنا چاہتا ہوں, کیا کھاؤ گے؟ انہوں نے بتایا. پھر انہوں نے کہا کہ ارے چھوڑ, یہ جھگڑے میں کون پڑے, یہ چار آنے تو رکھ لے اور خود ہی پکا کے کھا لیجیے. دیکھیے کتنی سادگی سے انہوں نے یہ دیا. پھر وہ اس سادگی اور اخلاص کا اتنا اہتمام کیا. ہمارے بزرگ بھی بڑے اکابر بڑے فنا فی اللہ تھے, انہوں نے اس کی اتنی قدر فرمائی کہ وضو کر کے کھانا پکایا گیا, کتنا اہتمام کیا گیا ان پیسوں سے جس طرح خریدا. تھے تو وہ تھوڑے پیسے جتنے لوگوں کی دعوت کی تھی, اس میں دو دو چار چار لوگ میں مشکل سے آئے, لیکن فرمایا کہ ایک مہینے تک اس کا نور معلوم ہوتا رہا. یہ اخلاص کی یہ برکت ہے کہ اصل چیز تو اللہ کو خوش کرنا ہے اور لوگوں کو دکھلانے سے کیا ملتا ہے. اور سادگی دیکھو کہ انہوں نے کاغذات سے چھوڑ دی جھگڑے میں, میں کیوں پڑھوں, کیونکہ مجھے اللہ اللہ کرنی ہے, کھیتی کرنی ہے, اللہ اللہ کرنی ہے, میں جھگڑے میں کیا پڑھوں, تو ہی پکا لیجیے. ایک ایک ان کو پیسے دے دیے, وہ انہوں نے خود پکوایا کھلایا, پتیلے کا اہتمام کر رہے ہیں. کیا کیا اس میں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ اتنا اہتمام تو اس کو پاک لوگوں نے وضو کر کے پکوایا کیا, وضو کر کے کھایا, کیا کیا لکھا. حالانکہ وضو کر کے کھانا کوئی سنت نہیں ہے, مطلب انہوں نے کوئی اہتمام اس طرح کا کیا کہ بہت ہی قدر کے ساتھ اس کو کھایا. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تکلف کی وجہ سے یہ سب معاملہ بگڑ جاتا ہے. تکلفات بالکل اچھے نہیں ہیں, نہ بزرگوں کو پسند ہے, نہ اس میں کوئی فائدہ ہے بلکہ نقصان ہی ہے, تکلیف ہے. تو مشہور ہے نا تکلف میں تکلیف سراسر. سادہ رہے آدمی ہو, جو بات دل کی ہو وہ ادب کے پیرائے میں, کوئی اگر بڑے سے کہہ رہے ہیں تو اس کو ادب کے پیرائے میں کہہ دیں, لیکن جو دل کی بات ہے وہ کہہ دیں تو اس کو چھپائے نہیں. اور تکلف میں بناوٹ میں تکلیف ہی تکلیف ہے. ہمارے ایک دوست زبردستی تکلیف اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں میں جا رہا ہوں وضو کر کے آتا ہوں. اب وہ آنے کا نہ وقت تھا, نہ وہ آ سکتے تھے, نہ ان کا آنے کا ارادہ تھا, کہا وضو کر کے آتا ہوں. اب ہم تو نہیں بلا رہے ان کو زبردستی, انہوں نے کہا کہ میں آتا ہوں. تو اب کیا کریں, اس میں خود ہی تکلیف ہوئی کہ بھائی وعدہ بھی کر لیا کام اٹھائے, بولے بھی سوچ سمجھ کے بولے, آنے جو کام کرنا کا ارادہ ہو وہ بولے. تکلفات میں بناوٹ میں جو جذبے میں کام نہ کرے, اخل و ہوش کے ساتھ کام کرے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں یہ ایک بات اور رہی کہ بعض خواتین کو بھی دل چاہتا ہے کہ اپنے پیر کو ہدیہ دیں, تو وہ اپنے شوہروں کی اجازت سے دیں, شوہر کی اجازت کے بغیر نہ دیں, اور ہو سکے تو انہیں کے ذریعے بھجوا دیں. نہیں تو خواتین ہوتی ہیں اور اس کے پیر کو اس کے ذریعے سے دلوا دیں, لیکن شوہر کی اجازت ضروری. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے حضرت نے یہ سکھایا تھا کہ بھائی ایک دفعہ پوچھ لے, کوئی بار بار کہنا ضروری نہیں ہے, ایک دفعہ پوچھ لے کہ میں اپنے شہر کو پیر کو ہدیہ دینا چاہتی ہوں, کبھی کبھار تمہیں دے دیا کروں, تو وہ اجازت دے دے تو پھر دے دیا کرے, نہیں تو اب بار بار بے شک نہ پوچھے لیکن ایک دفعہ اجازت ضرور لے لیں پھر بھیجے, اس میں زیادہ نور ہوتا ہے. بس السلام علیکم و رحمۃ اللہ
وبرکاتہ.
کیا کریں, حکیم علومت رحمۃ اللہ نے تو لکھا ہے ایک صاحب کو آ کے وہ دیوسری کر رہے تھے, آ کے میں انہوں نے پوچھ لیا کہ اچھا تو پھر آپ طریقہ بدلا دیجیے, تو فرمایا کہ خودی وغیرہ کو مجھے وغیرہ نہ آ رہے مجھے کو ہدیہ دو اور مجھے اسے طریقہ پوچھ دیں. میں نے وہ بےغیرتی والا کام کر دیا, اور کیا کروں یہ اس لیے ہوئے کہ کون سمجھا کیسے سمجھا بے غیرت بن کے سمجھا دیا. سونے میں مجھے لگ رہا تھا کہ آپ سوئے تھے.